الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بات چل رہی تھی نکاح کی اور حرمت والے رشتوں کی، جن میں حرمت نسبی تھی، حرمت مصاہرت تھی اور حرمت رضائی، اور اس کے بعد ان خواتین کا ذکر آیا جن سے نکاح شرعی طریقے سے جائز ہے، اور فرمایا والمحصنات من النساء، اور وہ پاک دامن عورتیں جو شادی شدہ ہیں ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، الا ما ملکت ایمانکم، ہاں ایسی خواتین جو تمہاری کنیزیں بن جائیں یا مملوک بن جائیں ان سے جائز ہے. کتاب اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے یہ احکام فرض کر دیے ہیں. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ، جو ممنوع رشتے ہیں یا محرمات ہیں ان کے علاوہ کسی بھی خاتون سے جو نکاح والی نہ ہو، نکاح جائز ہے. تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، دو شرطیں اس میں رکھی ہیں. ایک تو اس میں آپ مال دیں، یعنی حق مہر دیں، اور دوسری شرط یہ رکھی ہے کہ محصنین غیر مسافحین، نکاح محض شہوت رانی کے لیے نہ ہو بلکہ مل کر ایک خاندان بنانے کے لیے. محصنین ایک دائمی معاہدہ ہے یہ، جو بلا وجہ توڑا نہیں جا سکتا، اور جس کے توڑنے کے لیے بہت بڑی وجہ چاہیے، اور اس کا توڑنا سب سے ناپسندیدہ فعل ہے. اور ان میں فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، جن عورتوں سے استفادہ کر چکو، یعنی جنہیں تم بیویاں بنا لو، خلوت صحیحہ ہو جائے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو جو مہر مقرر ہے وہ چونکہ فرض ہے وہ انہیں ادا کر لو. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور اگر مہر مقرر ہونے کے بعد میاں بیوی اپنی پسند سے اس میں کمی یا زیادتی کر لیں تو کوئی حرج نہیں. خاوند گھٹا نہیں سکتا، بڑھا سکتا ہے، بیوی بڑھا نہیں سکتی، کم کر سکتی ہے، لیکن اپنی باہمی رضامندی سے وہ چاہیں کم کر لیں یا بڑھا لیں. ان اللہ کانا علیما حکیما، اللہ کریم جاننے والے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں. سب سے پہلی بات یہاں جو ہے وہ باندیوں کی اور مملوک خواتین کی ہے، جس میں آج کل کی جدت پسند اور اپنے آپ کو روشن خیال کہنے والے لوگ بھی بڑا اعتراض کرتے ہیں، اور مغرب کو جس پہ بہت اعتراض ہے. تو اس پہ تھوڑی سی بات ہو جائے کہ اسلام میں باندیوں کا اور کنیزوں کا تصور کیا ہے. جہاں تک انسانی تاریخ ہے تو کسی کا قول ہے کہ انسانی تاریخ محض لڑائیوں کی اور جنگوں کی کہانی ہے، اور یہ بڑی حد تک درست ہے کہ آپ تاریخ عالم کو اٹھا کر دیکھیں تو بالکل یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ یہ انسانی جنگ و جدل کی اور لڑائیوں کی داستان ہے. جب سے زمین پر انسان آباد ہے جنگ و جدل لڑائی ہوتی چلی آ رہی ہے. آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے بھائی کو قتل کیا اور تب سے اب تک انسان انسانوں کو قتل کرتے چلے آ رہے ہیں. ہر نبی نے اپنے عہد میں سب سے پہلے اس بات پہ توجہ دی کہ قتل انسانی ناجائز طریقے پر نہ کیا جائے. جو جان دے نہیں سکتا اسے لینے کا حق نہیں ہے. زندگی دینا اللہ کا کام ہے, اس لیے اللہ کے حکم پر کسی کو قتل کرنا تو درست ہے. اپنی خواہشات کے لیے کسی کی جان نہ لی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو اس چھٹی ساتویں صدی عیسوی کے سنگم کو آپ دیکھیں اور تاریخ عالم کو دیکھیں تو پوری دنیا جنگ کی لپیٹ میں تھی. افراد افراد سے لڑتے تھے, بھائی بھائیوں کے گلے کاٹتے تھے, اور قومیں قوموں سے, ملک ملکوں سے. ایک جنگ تھی جس کا نقشہ قرآن نے مختصر ترین الفاظ میں یوں کھینچا ہے, کن تم آدار, اے لوگو تم ایک دوسرے کے صرف دشمن تھے. حالانکہ انسان تو انس سے نکلا ہے, اور انس کا معنی محبت ہے, دوستی ہے, ایک دوسرے کی بھلائی ہے, لیکن مفادات کی رو میں بہہ کر اور خواہشات کی تکمیل کے لیے انسانوں نے دنیا میں ہمیشہ تباہی مچائی اور قتل عام کیا. اور آج بھی ہم جدھر بھی نظر کریں تو ایک عالم جنگ میں الجھا ہوا ہے, اور مقصد ایک حق نہیں ہے, مقصد قیام امن نہیں ہے. دعویٰ یہ ہے کہ قیام امن کے لیے لڑ رہے ہیں, لیکن جنگ کبھی قیام امن کا سبب نہیں بنتی. آگ سے آگ نہیں بجھائی جاتی اور بھڑکتی ہے. تو اسلام نے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نے سرے سے جنگ کا وجود ہی ختم کر دیا. اسلام میں جنگ نہیں ہے. اسلام نے ایک نیا تصور دیا اور وہ ہے جہاد. جہاد میں اور جنگ میں بہت فاصلہ ہے. جہاد صرف اللہ کی منشا کے مطابق کیا جا سکتا ہے. یعنی جہاں ظلم ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے اللہ کریم کا حکم ہے, تو ظلم کو روکنے کے لیے اور انصاف کی بالادستی کے لیے, لوگوں کو حقوق دلانے کے لیے, لوگوں کے حقوق چھیننے کے لیے جنگ نہیں کی جاتی, بلکہ جہاد جو ہے وہ ایسی جنگ ہے جو لوگوں کو حقوق دلانے کے لیے کی جاتی ہے. جنگ میں ایک بہت بڑا مسئلہ قرآن کریم نے بھی جس کی منظر کشی کی ہے کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلھا اذلۃ وکذلک یفعلون, کہ بادشاہ جب بحثیت فاتح کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں, افسدوها, اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں, اسے تباہ کر دیتے ہیں. وجعلوا عزت اہلھا اذلۃ, اور شرفا کو رسوا کر دیتے ہیں, ذلیل کر دیتے ہیں. وکذلک یفعلون, جنگوں میں ایسا ہی ہوتا ہے. ایک بہت بڑی زیادتی جو مفتو اقوام کے ساتھ ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ ان کے افراد قتل کر دیے جاتے, مال لوٹ لیے جاتے, اس کے بعد بچے اور عورتیں رہ جاتے, تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا. ان کی آبرو ریزی کی جاتی, انہیں بیچا جاتا, اور دنیا کا ہر ظلم ان پہ روا رکھا جاتا. اسلام نے جہاں جنگ کو روک کر جہاد کا تصور دیا کہ کوئی بندہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے دوسروں سے نہیں لڑ سکتا, محض ممالک فتح کرنے کے لالچ میں کوئی دوسروں سے نہیں لڑ سکتا, ہاں ظلم کو روکنے کے لیے, کفر و شرک کو مٹانے کے لیے, اور زیادتی کو روکنے کے لیے ظالم کا ہاتھ پکڑنا جہاد ہے. اگر وہ زبان سے رک جائے بہت بہتر ہے. اور زبان سے نہ روکے تو پھر اسے تلوار سے روکا جائے گا. اور وہ بھی میں اور آپ ہر بندہ اٹھ کر جہاد شروع کر دے تو یہ درست نہیں ہوگا. اس کے لیے بھی مسلمان حکومت چاہیے, ایسا ادارہ چاہیے جو مسلمانوں کے کسی ملک کے قومی امور کی نگہداشت کرتا ہو اور جسے حق حاصل ہو کہ وہ جہاد کا حکم دے سکے. ہر بندے کی اپنی رائے اپنی مرضی سے کسی پر چڑھ دوڑنا یہ جہاد نہیں, اور ہر بندہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے یا حصول زر کے لیے دولت جمع کرنے کے لیے اگر دوسروں پر جنگ مسلط کرتا ہے یا کسی کو لڑنے کی ترغیب دیتا ہے تو یہ جہاد نہیں ہے, بلکہ جہاد اس ادارے کے ذمے ہے جو قومی امور کا ذمہ دار ہے اور نگران ہے, یعنی حکومت کی, مسلمان حکمران کی اور مسلمان حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاد کا فیصلہ کرے. تو جب جہاد ہوگا تو اس میں جو لوگ مقابل نہیں آتے انہیں چھیڑا نہیں جاتا. اقوام عالم میں تو جنگیں ہوتی تھیں جو تو صرف لڑنے والوں کو نہیں بلکہ شکست ہوتی تھی جب تو شہروں کے شہر اور ملکوں کے ملک ویران کر دیے جاتے تھے, جو نہیں لڑتے تھے وہ بھی قتل ہوتے تھے, ان کی بھی عورتوں کی آبرو ریزی ہوتی تھی, ان کے گھر بھی لوٹے جاتے تھے. صرف برے صغیر کی تاریخ پڑھ لیں اور دور مت جائیں, انگریزوں نے جب برے صغیر پر قبضہ کیا, دہلی کو فتح کیا, یا جو جو شہر انہوں نے فتح کیے ان کا کیا حشر ہوا اور کیا سلوک کیا گیا. آج کشمیر میں جو ہو رہا ہے وہ قابض افواج کیا حشر کر رہی ہیں اور کس طرح سے عصمت دری اور عزتیں لوٹی جا رہی ہیں, سربیا کو سوا وغیرہ میں جو ہوتا رہا. تو آج بھی اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو جو فوج قابض ہوتی ہے وہ کیا حشر کرتی ہے. اسلام نے اس نازک مسئلے کو بہت خوبصورتی سے نبھا, کیونکہ اللہ کا دستور تھا, اللہ کا قانون تھا. اسلام میں سب سے پہلی بات تو یہ منع کر دی کہ جو جنگ میں حصہ نہیں لیتا اس سے تعرض نہ کیا جائے, کسی کو مذہبی بنیاد پر نہ چھیڑا جائے, کہ مذہب رکھنے کا ہر بندے کو حق حاصل ہے, جو عقیدہ وہ چاہے رکھے, میں عقیدے کی بنیاد پر اس سے تعرض نہ کیا جائے, کسی مذہب کے عبادت خانے کو نہ چھیڑا جائے, چراگاہیں, زراعت, کھیتی باڑی, درخت نہ کاٹے جائیں, کھیتوں کو تباہ نہ کیا جائے, پانی کے وسائل جو ہیں لوگوں کے وہ خراب نہ کیے جائیں. جو لوگ میدان میں آ کر مقابل ہوتے ہیں انہیں شکست ہوتی ہے, وہ قیدی بنتے ہیں, گرفتار ہوتے ہیں, جو مارے گئے وہ مارے گئے, جو قید ہوتے ہیں یا جو مارے جاتے ہیں ان سب کے بیوی بچے بھی غلام بنا لیے جاتے ہیں, ان سے ان کی آزادی سلب کر لی جاتی ہے. اور اس میں مذہبی آزادی شامل نہیں, مذہبی آزادی سلب نہیں کی جاتی, جو مذہب وہ چاہیں رکھے, اپنی مرضی سے کوئی مسلمان ہونا چاہے تو درست ہے, نہیں ہونا چاہتا تو جو اس کا مذہب ہے وہ رکھ سکتا ہے. اگر میاں بیوی دونوں قید ہوتے ہیں تو دونوں غلام ہو جائیں گے, لیکن رہیں گے وہ آپس میں میاں بیوی, بیوی میاں کے ساتھ ہی رہے گی. لیکن اگر کسی عورت کا خاوند قتل ہو گیا اور وہ قید میں آ گئی تو وہ کنیز بن جائے گی, اور پھر جب مال غنیمت تقسیم ہوگا تو اس تقسیم میں جس مجاہد کے حصے میں وہ آئے گی اس کے لیے وہ کنیز ہوگی اور اس پر وہ بغیر نکاح کے حلال ہوگی, لیکن اس ایک آدمی پر, اور وہ اس کے نان و نفقے کا پورا پورا ذمہ دار ہوگا, کھانے کا, کپڑے کا, اخراجات کا. اور غلاموں کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو خود کھاتے ہو غلاموں کو کھلاؤ, جو خود پہنتے ہو غلاموں کو پہناؤ, اور کوئی ایسا کام کرنے کے لیے انہیں نہ کہو جو ان کے بس میں نہ ہو, ان کے مذہب سے تعرض نہ کرو. وہ غلام ہیں لیکن انہیں مذہبی آزادی حاصل ہے, وہ جس مذہب سے تعلق رکھتے اس مذہب کے مطابق اپنی عبادت کریں، اپنی پوجا پاٹھ کریں، انہیں روکا نہیں جائے گا اور روکا نہیں گیا کبھی بھی. ہاں وہ عورتیں جن کے خاوند جنگ میں مارے جاتے ہیں اور گرفتار ہو جاتی ہیں، وہ جب کنیزیں بن جاتی ہیں تو انسانی فطرت اور مزاج کا تقاضا ہے، لہذا وہ اس ایک آدمی پر حلال ہوں گی جس کے حصے میں آئیں، اور وہ اس کی ملک ہوں گی، ملکیت ہوں گی، کیونکہ اسے ملکیت میں ملی ہیں تو ملکیت میں بیچنے کا یہ تصرف کرنے کا اختیار ہوتا ہے. اگر وہ بیچ دے گا تو وہ قادر ہے اس کے بیچنے پر، لیکن بیچ دینے کے بعد صرف اس ایک بندے کے لیے حلال ہوگی جس نے اسے خریدا ہے. اور یہ وہ عورتیں ہوں گی جو جنگ میں مقابل ہوتے ہیں اور گرفتار ہوتے ہیں. گھروں میں بیٹھے بیٹھے جو لوگوں کی بچیاں اغوا کر کے بیچ دیتے ہیں، یا بعض اوقات خود والدین مفلسی کے ہاتھوں تنگ آ کر یا غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر بچیاں بیچ دیتے ہیں، تو یہ بیچنا حرام ہے، یہ کسی طریقے سے بھی جائز نہیں ہے، اور انہیں باندی یا کنیز نہیں بنایا جا سکتا. پھر اسلام نے صرف باندیاں، کنیزیں اور غلام بنائے نہیں، بلکہ بات بات پر کفارہ ادا کرنے کے لیے غلام آزاد کر دیں، محض حصول ثواب اور رضا الہی کے لیے باندیوں اور غلاموں کو آزاد کریں، اور اتنی ترغیب و تحریش دی کہ بالآخر خلفائے راشدین کے عہد میں ہی کوئی غلام باقی نہ رہا، کنیزیں اور غلام جو بنے تھے جنگوں میں رہا کر دیے گئے. سو فرمایا جو کنیزیں اس طرح سے تمہاری ملکیت میں آتی ہیں وہ تم پر حلال ہیں، اب یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے. اور اس کے علاوہ مسلمان عورتیں مسلمان مردوں پہ حلال ہیں اگر وہ حق مار ادا کر کے زندگی گزارنے کے لیے نکاح کریں، ایک خاندان بنانے کے لیے نکاح کریں، غیر مسافرین، یعنی محض شہوت رانی کے لیے نکاح جائز نہیں ہے، دو دن چار دن ایک گھنٹے دو مہینے کا نکاح جائز نہیں ہے. اور یہ ایک رواج تھا عہد جاہلیت کا جسے متاۃ النساء کہا جاتا تھا، کہ اکثر عرب سفر میں رہتے تھے، تجارت پیشہ لوگ تھے، تو مال لے جاتے دور دراز شہروں میں، وہاں جا کر مہینوں ٹھہرتے، جو مال لے گئے تھے وہ بیچتے، وہاں سے خرید کر واپس لوٹتے، تو مہینہ ڈیڑھ مہینہ چھ مہینے جتنا رہنا ہوتا عہد جاہلیت میں، اس مدت کے لیے پیسے دے کر نکاح کر لیتے، شادی کر لیتے، اور وہ مدت ختم ہونے پر وہ شادی ختم ہو جاتی تھی. اگر اس میں سے اولاد ہو جاتی تو اس کا نسب نہیں ملتا تھا، کوئی اس کا وارث نہیں بنتا تھا. اسلام نے اسے حرام قرار دے دیا کہ مجهول النسب انسان پیدا نہیں کیے جا سکتے، بلکہ یہ کنیزیں اور بانیاں جو جنگ میں آتی ہیں یہ بھی ایک طہر کے بعد حلال ہوتی ہیں، تاکہ اگر حاملہ ہو تو پھر اس کی مدت بز حمل تک بڑھ جاتی ہے، تاکہ جس کا بچہ ہے اس کا نسب ثابت رہے. اگر کوئی ایسی عورت باندی بنتی ہے جو حاملہ ہے تو وضع حمل تک وہ حلال نہیں ہوگی، بلکہ وضع حمل کے بعد حلال ہوگی، یا اگر حاملہ نہیں ہے تو بھی ایک طہر تک وہ حلال نہیں ہوگی، جب اسے طہر ہوگا اور پتہ چلے گا کہ یہ حاملہ نہیں ہے اس کے بعد حلال ہوگی. یعنی نسب کی حفاظت کی گئی ہے سب سے زیادہ. اور جو متاۃ النساء ہیں، عورتوں کے ساتھ متاع کرنا، وقتی نکاح کرنا، کچھ گھنٹوں کے لیے، کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے، اس میں نسب ثابت نہیں ہوتا. اگر آپ متع کی اجازت دیتے ہیں، ایک خاتون مہینے میں دو دو دنوں کا یا ایک ایک گھنٹے کا یا دس دس منٹ کا دس آدمیوں سے متع کر لیتی ہے، تو اس کا نسب کہاں ثابت ہوگا؟ لہذا اس کی اسلام میں کوئی، اور یہ کہنا کہ اسلام میں متع جائز تھا یہ درست نہیں ہے، عہد جاہلیت کی رسم تھی. بالکل ایسے ہے جیسے شراب پینا عہد جاہلیت کی رسم تھی، لیکن شرفاء اس زمانے میں بھی نہیں پیتے تھے، اور خلفاء راشدین میں سے یا اکابر صحابہ میں سے کسی پر ثابت نہیں کیا کہ جاہلیت میں بھی انہوں نے شراب نوشی کی، اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. لیکن ہجرت کے بعد مدینہ منورہ آ کر حرمت شراب کا حکم نازل ہوا. تو اب اس سے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ پہلے شراب اسلام میں جائز تھا. شراب تو جاہلیت کی رسم تھی جو وقت آنے پر اسلام نے حرام کر دی. اسی طرح عورتوں کے ساتھ متع کرنا بھی ایک جاہلیت کی رسم تھی جو وقت آنے پر اسلام نے حرام قرار دے دی، اور تاکید کی کہ مرد اور عورت کا میل افزائش نسل اور تحفظ نسب کے لیے ہے، انسانیت کی بقا کے لیے ہے، محض شہوت رانی کے لیے نہیں. تو فرمایا اور پھر اکیل مار مقرر فرمایا. اور اس میں اور حکمتوں کے علاوہ اللہ کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ایک عورت ایک خاندان میں پیدا ہوتی ہے، پلتی بڑھتی ہے، ماں باپ بھائی بہن، اس گھر میں اس کی اپنائیت ہوتی ہے، اس کا بھی حق ہوتا ہے، وہ بھی مالک ہوتی ہے. لیکن جب وہ نکاح کر کے دوسرے خاندان میں جاتی ہے تو وہ مہمان کی حیثیت سے نہ جائے، بلکہ اس خاندان کے مال میں یا جائیداد میں یا کسی نہ کسی چیز میں اس کی بھی ملکیت ہونی چاہیے، کیونکہ وہ زندگی بھر کے لیے اس خاندان میں شامل ہو رہی ہے، لہذا اس کی بھی ملکیت ہونی چاہیے. اور وہ فرض کر دی گئی کہ نکاح کے وقت تعین کر دی جائے کہ اتنا پیسہ یا اتنی دولت یا فلاں زمین یا فلاں جائیداد یا فلاں گھر یا مکان کا فلاں حصہ یا فلاں جانور اس نکاح کرنے والے کی ملکیت سے اسے مالک بنایا جائے، کہ وہ اس گھر میں کسی نوارد کی طرح نہ جائے، اس کی مالک بن کر جائے. اور اس میں رکھا ہے کہ ہر آدمی کی جیسی مالی حیثیت ہے اس کے مطابق کم یا زیادہ حق کے مار. شریعت نے کوئی مقرر نہیں کیا کہ اتنا ہو، بلکہ اندازہ یہ ہے کہ جیسی کسی کی مالی حیثیت ہو اس کے مطابق کوئی کم یا زیادہ حق کے مار مقرر کرے. اور فرمایا جب تم ان سے استفادہ کرتے ہو فمستمتعتم بہ منہن تو فآتوہن اجورہن، تو پھر حق کے مار ادا کرو. یا ہمارے ہاں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ خاوند فوت ہو گیا اور بوڑھی بوڑھی ضعیف عورتیں لاٹھی ٹیکتی ہوئی قبرستان کو جا رہی ہیں، تو پوچھا جائے بی بی کہاں کیوں جا رہی ہو، وہ میں جا رہی ہوں میاں کی قبر پر، اسے مار حق کے مار بخشا. یعنی مقرر ہو جاتا ہے پھر وہ دیتا کوئی نہیں، ایک رسم پوری کر دیتے ہیں ادا نہیں کرتے، زندگی گزر جاتی ہے، بوڑھے ہو کر مر جاتے ہیں. یہاں دیکھا ہم نے، اب تو شاید لوگ اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے، لیکن جو ہم سے پہلے لوگ تھے جنہیں ہم نے بزرگ دیکھا، تو ان خواتین کو یہ احساس ہوتا تھا کہ دیا تو ہے نہیں کسی نے زندگی بھر، میاں فوت ہو گیا چلو اسے اللہ کے لیے معافی کر دوں، تو اب تو اتنا احساس بھی نہیں رہا. تو یہ صورتحال نہ ہو، بلکہ حق کے مار تو اسے اس گھر کا حصہ بنانے کے لیے، فرض ثابت کرنے کے لیے اللہ نے فرض کیا ہے، لہذا وہ ادا کیا جائے. اب مقرر کر لینے کے بعد بھی اگر میاں بیوی باہمی رضا مندی سے اسے کم یا زیادہ کر لیتے ہیں تو ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، اگر اپنی رضا مندی سے گٹھا بڑھا لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ کریم سب بات جانتے ہیں اور ان کی حکمتیں بہت بڑی ہیں. اللہ کریم کو علم ہے کہ کوئی خلوص نیت سے گھٹا بڑھا رہا ہے یا کسی بدنیتی سے اس میں کمی بیشی کر رہا ہے، یہ باتیں اللہ جانتا ہے. اور اسلام میں بنیاد ہی اسی بات پر ہے کہ عظمت الہی پہ پورا یقین ہو، اور یہ اس کی حکمت ہے. جتنے احکام اس نے نکاح و طلاق کے دیے ہیں، جتنے احکام اس نے آپس میں ملاقات اور آپس میں بندھن بنانے کے دیے ہیں، کیونکہ یہ جن سے ایک ایسا معاملہ ہے کہ دنیا میں بدمنی اور فسادات کا ایک بہت بڑا سبب ہے. اللہ کریم نے اسے ایسا خوبصورت انداز دیا ہے کہ یہ محبت دو انسانوں نہیں بلکہ دو خاندانوں میں اتفاق، ایک دوسرے کا احترام، عزت، محبت، شفقت اور دو خاندانوں کو ایک کرنے پہ منتج ہو اور یہ ایک دائمی رشتہ ہو اور اس سے محبتیں بڑھیں اور یہ امن عالم کا سبب بنے. جس وجہ سے دنیا میں تباہی ہو رہی ہے اس وجہ کو ایسا حسین موڑ دیا کہ وہ امن عالم کا سبب بن جائے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا يَنكِحُ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ نکاح کرنے کی گنجائش نہیں رکھتے، معاشرے میں، برادری میں انہیں کوئی رشتہ نہیں دیتا، ان کے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے یا لوگوں کے نزدیک ان کی اتنی وقت نہیں ہے، اور اس میں بھی جو بہتر صورت ہے کہ جو نکاح نہیں کر سکتا وہ صبر کرے. لیکن اگر اسے اندیشہ ہے کہ وہ بغیر نکاح کے نہیں رہ سکے گا اور گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، تو کوئی آزاد عورت اس سے نکاح میں کوئی نہیں دیتا، تو پھر وہ پاک دامن ایماندار کنیز سے نکاح کر لے. یہاں دو شرطیں رکھی ہیں، محصنات اور مومنات، اور فرمایا کنیز سے نکاح کر لے جو مملوکہ ہے، لیکن یہ نہ سمجھے کہ آزاد عورت سے نکاح نہیں کیا تو یہ باندھی جو ہے اس کی تو کوئی حیثیت نہیں. وہ بھی واللہ اعلم بایمانکم، تمہارے ایمان اور تمہاری حیثیت کو اللہ جانتا ہے، اور وہ بھی اگر مسلمان ہے باندھی تو پھر وہ اس کا ایمان اور تمہارا ایمان ایک سا ہے، وہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، تم بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہو. اگر حالات نے کسی کو غریب کسی کو امیر کر دیا تو انسانیت میں فرق نہیں آتا، حالات نے کسی کو غلام کسی کو مالک بنا دیا ہے تو اس کے انسان ہونے اور اس کے شرف انسانیت میں فرق نہیں آ جاتا. اگر حالات نے کسی کو امیر اور کسی کو غریب بنا دیا ہے تو غریب بھی اتنا ہی انسان ہے اور اتنا ہی قابل احترام ہے جتنا امیر ہے. غریب کا ایمان بھی اللہ کو اتنا ہی پسند ہے جتنا امیر کا. واللہ اعلم بایمانکم، تمہارے ایمان کی حالت سے اللہ کا، ہو سکتا ہے کہ ایک غریب آدمی کا ایمان بہت سے عمراء سے زیادہ اچھا ہو اللہ کے نزدیک. لہذا یہ بات آڑے نہیں آنی چاہیے کہ یہ عورت غریب ہے یا یہ کنیز ہے یا یہ غلام ہے یا یہ باندی ہے یا میں بہت اچھے خاندان سے ہوں اور یہ غریب خاندان سے. یہ نہیں، مسلمان کا مسلمان سے نکاح درست ہے. اور بعدکم من بعد، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، سب ایک دوسرے میں سے ہو، ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہو. سب حالات نے، وقت نے اور مواقع نے کسی کو غریب کر دیا، کسی کو امیر کر دیا، کسی کو مالک بنا دیا، کسی کو غلام بنا دیا، لیکن ایمان اور اللہ کے ساتھ تعلقات اور نیکی، یہ سب جو ہے، غریب بھی اس میں امیر سے بعض اوقات اچھا ہو سکتا ہے، لہذا اس میں شرم نہ کیا جائے. اور دوسری بات یہ، فن کے ہونا بیزن اہل ہننا، باندھیوں سے یا کنیزوں سے بھی نکاح کرو گے تو ان کے مالک یا ولی کی اجازت سے ہوگا، زبردستی یا چوری چھپے نکاح نہیں ہوگا، بلکہ اس میں بھی ان کے مالک یا ولی کی اجازت چاہیے ہوگی. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور انہیں بھی آپ حق مہر دیں گے اگر مملوکہ سے نکاح کریں گے، تو مملوکہ کا مہر آزاد عورت کے مہر سے نصف ہوگا، لیکن ہوگا وہ بھی فرض ہوگا، اور اسے بھی معروف طریقے سے، یعنی جو تمہارا خاندانی طریقہ ہے، جو تمہاری حیثیت ہے اس کے مطابق. اور یہ شرط بھی ہوگی موسنات غیر مصافحات، کہ وہ محسن ہو، پاک دامن ہو، اور نکاح بھی پاک دامنی کو قائم رکھنے کے لیے کیا جائے، اور ایک ابدی رشتہ قائم کیا جائے، غیر مصافحات، محض شہوت رانی کے لیے نہ ہو، وقت گزارنے کے لیے نہ ہو، چند دنوں چند مہینوں کے لیے نہ ہو، محدود وقت کے لیے نہ ہو. اسی لیے فقہا نے یہ قاعدہ بنایا ہے کہ جس نکاح میں وقت متعین کیا جائے، ایک دن یا دو دن یا چار دن کے لیے، وہ نکاح منعقد نہیں ہوتا. ولا متخذات اخدان، اور ایسی عورتیں بھی نہ ہوں جو خفیہ دوستیاں کرتی پھریں لوگوں سے، اور چوری چھپے اپنی عزت ضائع کرتی پھریں، وہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ ان سے نکاح کیا جائے. فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصِنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، اگر لونڈی سے آپ نکاح کر لیتے ہیں اور وہ اس سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے، تو جس طرح اس کا مہر آزاد عورت کی نسبت نصف ہے، اسی طرح اسے آزاد عورت کی نسبت اس پر جو شرعی حد جاری ہوگی وہ سزا بھی نصف ہوگی. ذالک لمن خشی اللہ منکم، اور یہ بھی انہیں اجازت دی گئی ہے کہ جو یہ سمجھتے ہوں کہ وہ اپنا دامن صاف نہیں رکھ سکیں گے، اگر دامن آلودہ ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر کنیزوں سے نکاح کر لیں. وان تصبروا خیر لکم، اور اگر تم صبر کر سکو تو یہ سب سے اچھی بات ہے. واللہ غفور الرحیم، کیونکہ زندگی آخرت کے لیے ہے، صرف اس دار دنیا کے لیے نہیں ہے، اور اللہ کریم بہت بڑے بخشنے والے اور رحم کرنے والے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جناب آپ کی سنتیں رہتی ہیں، ادا فرما لیجیے.